الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب عطا فرماتا ہے، اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر چلتے ہوئے ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جو ہر لمحہ پھل دیتا ہے، اور اس درخت کے پھل کے جو ثمرات ہیں وہ ایک مسلمان کی ساری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ وہ نمازوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، وہ بازاروں میں چلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، وہ جب اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتا ہے اور ان کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو بیسک موٹیو ہوتا ہے اس کے پیچھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اس کا کھانا پینا، اس کا کمانا خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور ایک سچا مسلمان جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جس چیز کو بھی وہ چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ پچھلے سلسلے سے اگر ہم کنیکٹ کریں تو مفتی صاحب نے ایمان کے اثرات اور فوائد جو ہے وہ بتائے تھے کہ کس طرح ایمان کے جو اثرات ہیں وہ ایک مسلمان کی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں، اور اس مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کی رفعتوں اور بلندیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال۔ اچھا مصعب، ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ایمان جو ہے اس کے ثمرات ہیں، فوائد ہیں، تو اب بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا بڑی شد و مد سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ تو انسان کو سست کر دیتا ہے۔ بعض اس سے بھی آگے چلے گئے معاذ اللہ، انہوں نے مذہب کو ایک افیم قرار دے دیا جو انسان کی عملی قوت کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کس حد تک ویلڈ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملے تو بڑے مشہور ہیں اور بولے جاتے ہیں، دین دشمن لوگ، مذہب سے بیزار لوگ، ادیان کا انکار کرنے والے ایسے جملے بولتے ہیں کہ مذہب انسان کی عملی قوتوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو سست کر دیتا ہے، اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں۔ اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا، ایک میں مثال عرض کرتا ہوں، یہ دو مثالیں بلکہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے وہ مثال یقیناً پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ چار اندھوں کو پتا چلا کہ ہاتھی آیا،
بہت مشہور۔
انہوں نے کہا کہ چلو دیکھنے چلتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو چاروں اندھے چلے گئے، ایک نے اس کی سونڈ پہ ہاتھ رکھا، ایک نے اس کی جو ہے وہ ٹانگ پہ ہاتھ رکھا، ایک نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، ایک نے اس کی دم پہ ہاتھ رکھا۔ واپس آنے کے بعد آپس میں تجزیہ نگاری شروع ہو گئی، کہ آپس میں تجزیہ کرنا شروع کر دیا کہ یار ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو ایک نے کہا یار ایسا پہاڑ جیسا ہوتا ہے، دوسرے نے کہا تو پاگل ہے، پہاڑ جیسا نہیں، ستون جیسا ہوتا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ ایسا ہوتا ہے، چوتھے نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب وہ چونکہ چاروں اندھے تھے اور انہوں نے پورا ہاتھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے ان میں کوئی بھی ہاتھی کے بارے میں صحیح تجزیہ نہیں دے سکتا۔ وہاں پر کوئی بینا آدمی آئے گا، کوئی آنکھوں والا آئے گا نا، تو وہ ان کو بتائے گا کہ آپ نے پارٹس دیکھے ہیں، پورا ہاتھی نہیں دیکھا، پورا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں، کراچی شہر آپ رہتے ہیں، یہاں پر آپ نے پورا کراچی شرق سے غرب تک، یعنی ایسٹ ویسٹ، بہت سارے علاقے دیکھے ہوں گے نا۔ یہ سارے علاقے دیکھنے کے بعد آپ کو پتا جی کراچی کیسا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر ایک شخص پنجاب سے آئے، ٹرین میں آئے، ٹرین میں لانڈی سے کراچی شروع ہو گیا، کینٹ تک آیا، اور اسی ٹرین سے دوبارہ واپس چلا گیا، اس کی نظر میں کراچی کیا ہے؟
کچرا ہی کچرا ارد گرد.
کراچی کچرا ہی کچرا ہے. کراچی کچے مکانوں کا نام ہے, کچے گھروں کا نام ہے, گندے مندے میلے کچیلے کپڑے جس کی دیواروں پہ لٹکے ہوتے ہیں, بچے ننگے درنگے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ پانی کے گٹر کھلے ہیں, نالیاں نالے یہ ایسے ہی پھرے ہوئے ہیں, مکان ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا, دوسرے کے اوپر تیسرا, تیسرے کے اوپر چوتھا چڑھا ہوا ہے. مسجدوں کی حالت بھی پتلی ہے, پرانے زمانے کے اسپیکر لگے ہوئے ہیں, گرنے والی مسجدیں ہیں. ہر مکان کو دیکھ کے یوں لگ رہا ہے کہ ابھی نیچے تشریف لا رہا ہے. یہ اس بندے کا کراچی کے بارے میں تجزیہ ہوگا, رائے ہوگی کہ جس نے کراچی کو صرف ٹرین میں بیٹھ کے دیکھا اور اسی اسٹیشن سے واپس چلا گیا. اس نے کہا میں نے اتنا سارا کراچی دیکھا کہ لانڈی سے لے کر کینٹ تک کتنا ایریا بنتا ہے, یعنی 20-25 کلومیٹر, 20-25 کلومیٹر کسی شہر کے دیکھ لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اچھا, لیکن اس کی یہ رائے 100% غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے کراچی کی ایک پٹی دیکھی, اور اب اس کی قسمت کی اس نے سب سے ناقص پٹی دیکھی کہ جس کے دائیں بائیں ساری جو ہے نا وہ تجاوزات اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر اسی کو ٹرین سے نکال کے تھوڑا سا اس طرف کو ڈیفنس کلفٹن کی طرف لے جائیں تو وہ حیرت کے مارے ہکا بکا ہو جائے گا کہ اگر وہ بندہ مثلاً اوکاڑا سے آیا اور دکھا دیا اس کو آپ نے ڈیفنس کلفٹن, تو اس کی تو حیرت کے مارے حالت خراب ہو جائے کہ یار اتنے بڑے گھر, اتنے خوبصورت, اتنے عالی شان, سڑکیں اتنی جاندار شاندار, کیا سمندر لہریں مار رہا ہے یہ وہ سب. اچھا, اب اگر وہ صرف یہ کہنا کہ کراچی اس کا نام ہے تو بھی غلط. اب اس کو وہاں سے دوسرے علاقوں میں بھی لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا یہ ہمارا گلشن بھی دکھا دے, تو ساتھ میں جو ہے نا وہ لیاقت آباد بھی دکھا دیں, تو عزیز آباد, تو غریب آباد, تو یہ لائنز ایریا, یہ سب دکھائیں. جب وہ سارے علاقے دیکھ لے گا نا, پھر وہ پورا بتا سکتا ہے اور صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ کراچی کیا ہے, کراچی کیسا شہر ہے. اب تو ناقص مشاہدہ, ناقص مشاہدہ, ناقص علم, ناقص تجربہ بندے کو ناقص ہی رکھتا ہے. اس کا تجزیہ ناقص ہوگا, اس کی نگاہ ناقص ہوگی, اس کا اندیا ناقص ہوگا, اس کی رائے ناقص ہوگی.
اللہ بہت خوب.
مذہب کے بارے میں اس سے 1000 گنا زیادہ یہی صورتحال ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب, بہت اچھی.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو سست کر دیتا ہے, یا جنہوں نے اس سے بڑھ کر گھٹیا جملہ بولا کہ مذہب افیم ہے, اور جس طرح افیم انسان کو سلا دیتی ہے تو مذہب بھی انسان کو سلا دیتا ہے, انہوں نے اپنے کسی پاس پڑوس کے اندر کوئی ایسا مذہب دیکھا ہوگا کہ جو انسانوں کو سلا دیتا ہے, جو انسانوں کو ان کے اندر تحرک, حرکت, جذبہ, ہمت, ولولہ, جوش, بلند ہمتی, عالی حوصلگی پیدا نہیں کرتا, انہوں نے اس دین کو دیکھا ہوگا. اور جس خطے میں وہ رہے اور وہاں جو انہوں نے اپنے سرکل کے اندر اور اپنی سراؤنڈنگ کے اندر جس دین کو دیکھا, اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے.
اللہ,
اس کو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ جناب کراچی ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرین کے اندر بیٹھ کر کراچی کا جو ہے وہ بتانے والے ہیں, اور یا جو اندھے ہو کر ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھی کا جسہ بتانے والے ہیں, جیسے ان کی رائے باطل ہے, مردود ہے, غلط ہے, اور خلاف حقیقت, خلاف واقعہ ہے. اسی طرح مذہب کو ناقص کہنے والے اور مذہب کو افیم یا افیون کہنے والوں کی رائے بھی اسی طرح باطل ہے, مردود ہے, غلط ہے, خلاف حقیقت ہے. اب دیگر مذاہب اس کا کیا جواب دیتے ہیں, وہ دیگر مذاہب سلاتے ہیں یا اٹھاتے ہیں, یا ان کا میٹر ہے, اس کا میں تو جواب نہیں دوں گا. میں تو اپنے اسلام کا جواب دوں گا, جو میرا مذہب ہے, جو میرا دین ہے. اب ہمارا دین سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے, سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے, تو ہاتھ کنگن کو عارسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا.
بہت خوب.
تو عرض یہ ہے کہ اسلام جب آیا اور جس خطے میں آیا, جن لوگوں میں آیا, اس خطے کے ان لوگوں کی اسلام کے آنے سے پہلے کی حالت اور دنیا میں ان کا نام و نشان یا ان کی عظمت جو تھی یا نہیں تھی وہ دیکھ لے, اور اسلام کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچے اس کو دیکھ لے.
بہت خوب, بے شک, بہت خوب.
تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ کنگن کو عارسی کیا, تو اسلام کی جب وہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب کو تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا.
اللہ اللہ,
یہ خطہ عرب جو تھا دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں جو کسرا کی تھی، کیسر کی تھی، روم کی تھی، فارس کی تھی، تو دنیا میں نام تو ان سلطنتوں کے تھے، مصر تھا، روم تھا، اور یہ عراق تھا، یونان تھا، یہ دنیا کے اندر نام جو تھے اس وقت تو ان کے تھے. عرب کا یہ خطہ مکہ مکرمہ کچھ مذہبی لوگوں کو پتا تھا یا مکے کے تاجر جو بےچارے گھروں سے جاتے تھے اور شام وغیرہ میں کاروبار کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ادھر ایک شہر ہے چھوٹا سا جس کا نام مکہ ہے، 10-12 ہزار کی آبادی ہے اس کی، 10-12 ہزار کی آبادی ہے. اچھا جی وہاں کوئی بادشاہ ہے اس خطے کا؟ نہیں جی بادشاہ کوئی نہیں. کوئی جو وزیر ہی ہے؟ نہیں جی وزیر بھی کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی سب کا اجتماعی سردار ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا وہاں کوئی قانون ہے؟ نہیں جی قانون بھی نہیں. وہاں کوئی منظم فوج ہے؟ نہیں فوج بھی نہیں ہے. وہاں کی کوئی بڑی مشہور چیز ہے؟ نہیں جی وہ سوائے ایک کالے پتھروں کے گھر خانہ کعبہ کی دوسری کوئی چیز نہیں. اچھا ان کا دنیا میں ایسا کارنامہ ہے کہ دنیا والے ان کو بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھتے؟ نہیں جی ایسا کوئی کارنامہ نہیں.
اللہ اللہ.
اچھا ان کی کوئی ایسی بہادری ہے کہ رستم و اسفند یار جیسے جو تھے ان کے کارناموں کی طرح ان کے کارنامے؟ نہیں جی ایسا اس خطے میں پیدا نہیں ہوا.
اللہ اللہ بہت خوب.
یہ ہے وہ خطہ. اچھا جی وہاں کوئی بہت سونے چاندی کی کانے یا جواہرات یا زمرد یا نیلم یا اس طرح کی چیزیں نکل دی؟ نہیں جی وہاں کچھ بھی نہیں نکلتا،
سبزہ تک نہیں،
پہاڑی خالی ہیں. اچھا جی وہاں کے سیب بڑے مشہور ہیں، کیلے بہت اچھے ہیں، انگور بہت شاندار ہیں. نہیں جی وہاں تو گھاس نہیں اگتی تو یہ انگور اور کیلے کہاں سے نکلیں گے؟ تو بھائی وہ کیا خطہ ہے؟ وہاں کے لوگ کس چیز کے اندر ماہر ہیں؟ کسی خاص فن کے اندر ماہر ہوں، کوئی انہوں نے بند بنا دی ہوں جیسے یمن کے اندر سد معارف تھا، قوم سبا نے بنایا ہوا تھا. نہیں جی وہ بند تو کیا، وہ بےچارے پانی کو ترستے ہیں. وہاں تو ایک کنواں ہے آب زمزم کا، وہاں سے پانی نکل آتا ہے، باقی اللہ بارش نازل کر دیتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی. اچھا تو بہت بڑا مصنف ان کے اندر جس کی کتاب دنیا کے اندر ارسطو افلاطون کی طرح مشہور ہو؟ نہیں جی ایسی کہاں سے بات ہو سکتی، نہ کوئی فلسفی نہ کوئی وہاں کا پڑھا لکھا. اچھا جی ساری قوم کی لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ نہیں جی ان کو تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. چند افراد ہیں پوری قوم کے اندر 10-12-15-20 جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے. یہ ہے وہ قوم.
اللہ اللہ اللہ.
اسلام سے پہلے، یہ اسلام سے پہلے، لیکن جب اسلام آیا
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اب حاکم بھی یہ ہیں، اب غالب بھی یہ ہیں، اب فاتح بھی یہ ہیں، اب عالم بھی یہ ہیں، اب فلسفی بھی یہ ہیں، اب خطیب بھی یہ ہیں، اب علوم کے مجد بھی یہ ہیں، اب دنیا کے اندر غلبہ پانے والے بھی یہ ہیں، اب دنیا کو تہذیب سکھانے والے بھی یہ ہیں، اب بڑی بڑی سلطنتوں کو پلٹنے والے بھی یہ ہیں، اب دنیا کو علوم سے روشناس کرانے والے بھی یہ ہیں. جن علوم کو لوگوں نے کبھی سنا نہیں تھا انہوں نے صرف سیکھے نہیں بلکہ ایجاد کر کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے کہ جب خبر چلتی ہے تو کیسے چلائی جاتی ہے، سندوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، کسی ایک اتنی سی کتاب سے علوم کے دریا کیسے نکالے جاتے ہیں، کس طرح ان کو آپس کے اندر مینج کیا جاتا ہے، منظم کیا جاتا ہے، کس انداز کے اندر ایک نظام حکومت بنایا جاتا ہے، کس طرح اس نظام حکومت کی ایک ایک شے کو اتنے کھلے واضح تفصیلی انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ارسطو کے ارسطو کے پچھلے والے بھی اس طرح بیان نہیں کر پائے.
سبحان اللہ بہت خوب. بے شک
یہ ہے اسلام کے آنے کے بعد.
سبحان اللہ.
مدرسے بن گئے، علماء پیدا ہو گئے، مسجدیں آباد ہیں، اور جناب گھر گھر کے اندر علم کے دریا بہ رہے ہیں. ایسا علم، ایسا حافظہ، ایسی ذہانت، ایسی شاعری، ایسے کمالات، ایسا زہد، ایسا تقویٰ، ایسے اخلاقیات کہ جن کا نام و نشانی ہے. بہادروں نے بہادری کے وہ نشان چھوڑے کہ آج تک دنیا ان کی مثل پیش کرنے سے قاصر ہے. کہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں حضرت عبیدہ بن الجرہ، کہاں حضرت عمر بن العاص، کہاں محمد بن قاسم، کہاں جناب طارق، اور کہاں موسیٰ بن نصیر، اور کہاں جناب وہ قتیبہ، اور کہاں حضرت عمر، اور کہاں جو ہے وہ دیگر بڑے بڑے شہیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہاں بحری بیڑے بنانے والے، بحری بیڑے بھیجنے والے، بحری بیڑے ایجاد کرنے والے، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو جھکا دینے والے اور ان سے الٹا ان سے ٹیکس لینے والے.
سبحان اللہ.
تو بتائیے کہ اسلام نے تو یہ کیا تھا. یہ ہے اسلام دین ہے، یہ اسلام مذہب ہے. مطلق دین مذہب کی بات نہیں کر رہا میں، صرف اسلام کا کہہ رہا ہوں کہ اسلام سلانے والا ہے یا جگانے والا ہے، اسلام بٹھانے والا ہے یا اٹھانے والا ہے، اسلام جو ہے وہ پست کرنے والا ہے یا بلندیاں دینے والا ہے. تو یہ اسلام کا تحرک ہے، یہ اسلام کا جو ہے اسلام کے اندر ایک جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہے، اس کے اندر ایک پاور ہے، ایک انرجی ہے اس کے اندر، کہ جو صرف اس زمانے کی 10 سال پہلے کی حصہ اور 20 سال بعد کی ہسٹری کو دیکھ لیں آپ. 10 سال پہلے کی 20 سال بعد کی ہسٹری کو دیکھ لیں. اگر 20-25-30 سال کے اندر اندر اتنا بڑا انقلاب کوئی مذہب پیدا کر سکتا ہے تو نمبر ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ صرف اسلام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اتنا متحرک ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے. تو اس نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا, اس نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا. تو یہ جو افیونچی ہیں, جو افیون کی بات کرنے والے ہیں, تو وہ بےچارے خود افیون کے نشے کے اندر ہوں گے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ورنہ جو ہسٹری ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے, وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. اب یہ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک پوری لمبی تاریخ ہے, سینکڑوں سال کی تاریخ. جب تک اسلام پر عمل رہا مسلمان غالب رہے, جب تک اسلام پہ عمل رہا غالب رہے. جب اسلام سے ہٹتے گئے, دنیا کی لذتوں میں پڑتے گئے, باہمی مفادات کو ترجیح دیتے رہے, اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دیتے گئے, اتنا ہی پستی کے اندر جاتے ہیں. جب دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا نا, کچھ نے کہا کہ ہم صرف عبادت کریں گے, باقی یہ تجارت, یہ ہماری نوکری, یہ ہماری حکومت, یہ نہیں دین کے تحت, یہ ان معاملات کے اندر لوگ آزاد ہیں, جس نے جو کرنا ہے وہ کرے, جس نے جیسے تجارت کرنی ہے کرے, مغرب کی تجارتی قوانین اپنا لیں یا حکومت کے جناب وہ کسی مکاولی کے جناب وہ اصول کو لے آئیں, لیکن اسلام کو بس جناب صرف عبادات کے اندر محدود کر دیا جائے. جب یہ ہونے لگا تو پھر وہی ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, تو تم میں جو ایسا کرے کہ کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانے کچھ کو نہ مانے, تو اس کا بدلہ کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر رسوائی, دنیا میں ہی ذلت و رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی, آخرت کا عذاب تو جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. تو اب دیکھ لے کہ مسلمانوں پہ اس وقت مجموعی طور پہ جو ہم ایک عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں وہ ذلت ہی دیکھتے ہیں, وہ پستی دیکھتے ہیں, وہ پسے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا ایسی کوئی عظمت اور ایسا کوئی غلبہ نہیں ہے, ان کا کوئی دنیا کے اندر بہت عزت کے ساتھ نام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ جب کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے, چند ایک چیزوں کو پورا دین قرار دے کے اور اس کے بعد باقی اللہ خیر صلی اللہ, جب یہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا. کئی ملکوں کے اندر آپ دیکھیں گے, بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, نمازوں کی ایسی کثرت ہے کہ جناب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے, لیکن بس صرف نماز ہی نہیں چھوڑیں گے باقی سب چھوڑیں گے. نماز نہیں چھوڑتے لیکن باقی دین کا نام و نشان نہیں ہے, باقی جو ہے اور جو دین کے جتنے احکام کی ایک پوری ڈیٹیل ہے, حدیث کی کتابیں جس سے بھری پڑی ہیں, قرآن پاک جس سے مملو ہے, اور کتب فقہ جو ہے اور نظام زندگی پر جو مسلمانوں کی کتابیں جس سے بھری پڑی ہیں, ان کا دور دور تک نام و نشان نہیں. اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو غلاموں کی طرح رکھا ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں چلتی ہیں. تو جب وہی والی حرکت کریں گے, کچھ حصے کو کتاب اللہ کے مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے, تو پھر نتیجہ بھی وہی ہوگا جو وہاں پر بیان کر دیا گیا کہ خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی آئے گی. تو یہ جو مذہب کے حوالے سے کلام کرنے والے ہیں, ہمارے تو سامنے مشاہدہ چلتا آ رہا ہے, ہمارے سامنے تو سینکڑوں سالوں کا ایک مسلسل تسلسل نظر آ رہا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی اکثریت دین پر عمل پیرا رہی اور جب تک اسلامی قوانین اور اسلامی نظام طرز زندگی جو ہے وہ مسلمانوں میں غالب رہا, مسلمان بھی غالب رہے, اور جب وہ اسلامی تعلیمات مسلمانوں کی زندگی میں دیگر جو ہے وہ تعلیمات سے, غیر مسلم تعلیمات سے مغلوب ہو گئی, تو مسلمان بھی مغلوب ہو گئے.
مدنی چینل کے ناظرین, اسلام نے مسلمانوں کو کیا کیا دیا ہے, اور جب تک مسلمان اسلام پر عمل پیرا رہے تو ان کا ڈنکا بجتا رہا. اللہ اکبر. خالد بن ولید, حضرت امیر معاویہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق جنہوں نے اس دنیا کو منظم فوج کا نظام دیا, جنہوں نے پولیس کا نظام دیا, جنہوں نے ٹیکس کا نظام دیا, جنہوں نے اور بہت سی چیزیں بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں نہیں تھی. سبحان اللہ, وہ بوریا نشین جو رہتا تو مدینے میں تھا لیکن اس کے نام سے بڑے بڑے لوگ اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ فاتح اسلام کہ جس نے اپنی زندگی میں سبحان اللہ اسلام کو دنیا کے کم و بیش ہر کونے تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. تو یہ وہ ایمان کے ثمرات اور فوائد ہیں, اور یہ وہ نتائج ہیں جو حقیقی اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے سے مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں. اچھا مصعب، یہ تو اسلام کا حقیقی چہرہ. ضمن ایک سوال ہے، یہ ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ، یہ ہے وہ حقیقی رخ، وہ یہ ہیں وہ حقیقی فوائد و ثمرات، تو یہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ مطلب ایک ضمنی سوال ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ کیسے ہم ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ریئل اسلام سے، اصلی اسلام سے روشناس کروا سکیں.
دیکھیے، یہ جو بات ہے نا کہ اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، تو کافی حد تک اس میں حقیقت ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے دو طرح آئے گا. ایک تو اسلام وہ ہے جو تھیوری کی صورت میں ہے، ایک وہ ہے جو پریکٹیکل کی صورت میں. جو تھیوری کا اسلام ہے وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، جو قرآن پاک میں، جو احادیث کے اندر. اسلام اصل تو وہ ہے جو ان کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کی عملی جو زندگی ہے لوگوں کی نظر میں، وہ اسلام ہے. دنیا کے اندر اب اس وقت تجزیے کا طریقہ کیا ہے کہ لوگ کسی ملک میں جاتے ہیں یا کسی قوم میں جاتے ہیں، اس میں گھومتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے معمولات کا مشاہدہ کرتے ہیں. ان کی شادیاں کیسی ہو رہی ہیں، ان میں غمی کے موقع پر کیا رسومات کی جاتی ہیں، یہ کاروبار کس انداز میں کرتے ہیں، یہ سوتے کب ہیں، اٹھتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، ان کی گیدرنگ کا انداز کیا ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ جب لوگ اس طرح کسی قوم میں جاتے ہیں اور اس کے معمولات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا کلچر یہ ہے.
ٹھیک، بہت خوب،
ایسے
بالکل.
اچھا، اب اس وقت دنیا جو ہے وہ دین کو بھی ایک کلچر تہذیب کے طور پہ لیتی ہے. وہ اسے یہی کہتے ہیں، دیٹس اے کلچر اینڈ سیویلائزیشن. اسلام کو وہ ایک سیویلائزیشن کہتے ہیں، اسلام کو اسلامی کلچر، اسلام کو ایک کلچر کہتے ہیں. کلچر جو ہے وہ کتابوں سے نہیں لوگ جا کے دیکھتے ہیں، وہ قوم کا مشاہدہ کرنے سے دیکھتے ہیں. جب اسلام کو جو غیر مسلم ہیں جب وہ کلچر کے طور پہ لیتے ہیں اور جس طرح کلچر دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اسی طرح اسلام کو بھی آبزرو اسی انداز میں کیا جاتا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں.
اللہ،
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا اسلام کیا ہے تو لہذا قرآن پڑھ کے دیکھیں. بہت انٹلیکچوئل لوگ اور ایک جو پڑھے لکھے لوگ، فلسفی لوگ ہیں، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ حدیثیں پڑھ لیں گے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے کہ جو اصل ہمارے اسلام جس کے سامنے آئے گا. لیکن جو عام لوگ ہیں ان میں ایسا کوئی تکلف نہیں کرے گا کہ وہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے، اس کو پڑھنا شروع کر دے. وہ کہے گا اچھا یار، اگر آپ نے اسلام دیکھنا ہے نا تو کسی اسلامی ملک میں چلتے ہیں، اس ملک میں جا کے دیکھیں گے. اب وہ کوئی آ گیا پاکستان اسلام کو دیکھنے کے لیے اور اس نے اسلام آباد سے شروع کر دیا اور کراچی تک آ گیا. اب وہ تو پورا جو لوگوں کے معمول دیکھے گا نا، ان سارے معمولات کے بعد وہ اسلام کو جب ڈیفائن کرے گا اور جو ریپرزینٹ کرے گا، پیش کرے گا، تو وہ جو اس نے مشاہدات کیے ہیں وہ اسی کو سامنے رکھ کے پیش کرے گا. اگر تو اس کی بہت اچھی مہمان نوازی ہوئی تو وہ کہے گا یار اسلام بہت مہمان نواز دین ہے
جی، ایسے ہی.
اور اگر اس کی کسی نے جیب کاٹ لی تو وہ کہے گا کہ یار یہ کچھ ایسے ہی ان کا سلسلہ ہے، نہیں یہ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں. تو جو جو اس نے دیکھا، اگر اس نے مسجدوں کو صاف ستھرا دیکھا، گھروں کو صاف دیکھا، سڑکوں کو صاف دیکھا، گلیوں کو صاف دیکھا، تو وہ کہے گا یار اسلامی کلچر جو ہے نا وہ صفائی کا ہے. لیکن اگر اس نے گلیاں گندی دیکھی، روڈ کے اوپر کھڈے دیکھے، سڑک کے کنارے پر اس نے کوڑے کے ڈھیر دیکھے، گٹر اس نے ابلے دیکھے، وہ کہے گا یار یہ نا اسلامی کلچر ایسا ہی ہے کچھ. تو اسلام کا جو چہرہ لوگوں کے سامنے نیگیٹو ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی شے ہے، وہ ہے مسلمانوں کی غفلت والی زندگی اور مسلمانوں کا منفی طرز عمل. غفلت والی زندگی اور منفی طرز عمل ہی سب سے بڑی وجہ ہے جو اسلام کو ڈیفیم کر دیتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کا عمل غلط ہے تو مسلمان بدنام ہو نا، لیکن بدنام اسلام کو کر دیا جاتا ہے. اسلام کو مسلمان کے عمل سے جج نہیں کیا جائے گا، اسلام کو مسلمان کے عمل سے جج نہیں کیا جائے گا، اسلام کو اسلام کی تعلیم سے جج کیا جائے گا، مسلمان کو مسلمان کے عمل سے جج کیا جائے گا. تو جب یہ فرق نہیں رکھا جاتا نا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے یا ایک مسکنسیپشن کریٹ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو قصدن جو ہے مس گائڈ کیا جاتا ہے، مس لیڈ کیا جاتا ہے، تو پرابلم یہاں پر آتا ہے. تو جو لوگوں کے سامنے اسلام کا غلط چہرہ ہے اس کی وجہ مسلمانوں کی ایک اپنی عملی حالت جو غافلانہ ہے، جو ایک مسلمان کی زندگی کو جب عمل کے ساتھ بیان کرتی ہے تو وہ غلط بیان کرتی ہے۔ ایک آدمی کسی قوم سے جو ہے وہ کچھ مال خریدتا ہے اور اس کو بڑا اچھا مال وہاں سے ملتا ہے، اور ایک وہ کسی مسلمان سے خریدتا ہے تو اب سیب کے نیچے آلو اگر پڑے ہوئے اور اچھے آم کے نیچے گلے سڑے آم رکھے ہوئے اور چونسے کے نیچے جناب دوسرا گھٹیا قسم کا آم رکھا ہوا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یار مسلمان قوم دھوکے باز ہوتی ہے، فراڈی ہوتی ہے، اور وہ اس سے پھر اسلام کا چہرہ وہ اسی طرح کا بنائے گا۔ تو ایک تو بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا مجموعی طور پہ دنیا بھر میں طرز عمل ہے، حالانکہ اچھے مسلمانوں کی کمی نہیں ہوتی، اچھے مسلمان بھی ابھی بھی ایسے ملیں گے کہ جس کو کہا جائے کہ زمین کا نمک، جو وہ بائبل کے الفاظ ہے زمین کا نمک، انجیل کے الفاظ زمین کا نمک، یعنی اتنا زبردست عالی شان اور خوبصورت کردار ہوگا کہ دنیا پیش ہی نہ کر سکے، اتنے خوبصورت کردار والے آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے۔ لیکن چونکہ وہ اقل قلیل ہیں، تعداد بہت تھوڑی ہے، اور جو مجموعی طور پہ جو دوسرے ملکوں میں جانے والے اور جن کو لوگ دیکھتے ہیں وہ اکثریت دین سے دور ہے، عمل سے غافل ہے، اسلامی اخلاقیات ان کے اندر ہے نہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا جو چہرہ ان کے سامنے ایک بن جاتا ہے، ایک امیج مسلمان کی ان کے ذہن میں بنتی ہے، وہ نیگیٹو بنتی، وہ منفی بنتی، اور اسی امیج سے وہ اسلام کا امیج بنا دیتے کہ اسلامی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات ہیں انہوں نے اور ہی سونے پہ سوگے والا کام کر دیا کہ انہوں نے بالکل ہی جناب وہ بدنامی کی انتہا کو پہنچا دیا۔ تو اب ایک تو چیز یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ بہتری ہو تو پھر اچھا تاثر جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ مسلمان کو جو حکم تھا کہ تم نے اسلام کا سچا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، وہ جو حکم، وہ اسلام کا سچا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا حکم تھا، اس پر عمل جو ہے نا 1% سے بھی نیچے پہنچ چکا ہے۔ قرآن نے تو یہ فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یوں ہی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اور یہاں شہداء گواہ کے لفظ سے مراد ہوتا ہے حق کی گواہی دینے والے، یعنی لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے، مبلغ، تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے ہو۔ تو کتنے حق بیان کرنے والے، کتنے کفار کو اسلام کی تعلیمات پہنچانے والے، کتنے ان کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ دکھانے والے، کتنے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھنے والے، کتنے غیر مسلموں کو جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل سچی سیرت دکھانے والے، بتانے والے کتنے ہیں، جو احادیث مبارکہ کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کرنے والے کتنے ہیں، جو اسلام کی اخلاقیات ان کے سامنے بتانے والے، آپ غور کر لیں، آپ کو بہت بہت ہی کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے۔ اچھا، پھر ہمیں حکم تھا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ تو ہمارا وصف لازم کے طور پہ بیان کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو، اور اس بہتری کے اسباب میں ایک بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تم نیکی کی دعوت دینے والے ہو۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں ایک باقاعدہ ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، جو بھلائی کی طرف بلانے والا ہو، جو معروف کا، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو دو جو چیزیں تھیں، ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنی عملی حالت وہ پیش کرنی تھی کہ جسے دیکھ کر ان کو پتا چلے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، اسلام یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اپنی زبان سے اسلام کی وہ اصل اور سچی تعلیمات دوسروں تک پہنچانی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں تو دونوں چیزوں کے اندر ہی ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں چیزوں کے اندر فقدان ہے، دونوں کے اندر کمی ہے، نہ عملی طور پر بحیثیت مجموعی یا بحیثیت اکثر مسلمانوں کا کردار ایسا ہے کہ لوگوں کو یہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، اور نہ ہم دوسروں تک اپنے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ہم تو ابھی یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے مسلمان نہیں ہے تو اب کیا کریں. ہماری کتنی کتابوں کے ترجمے جو ہے وہ دیگر زبانوں کے اندر موجود ہے, قرآن پاک کا ترجمہ کتنی زبانوں کے اندر موجود ہے. ابھی پچھلی صدی میں جا کے ہمارا جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ چند ایک زبانوں میں مزید ہوا ہے, اور لیکن ابھی تک ہم تو انگلش کے اندر ہی ترجمے کو ابھی تک جو ہے نا وہ روئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھے سے اچھا کوئی ذرا جامع قسم کا ہو, پراپر قسم کا ہو. باقی جو اور زبانیں ہیں, کوئی فرنچ ہے تو جرمن ہے تو جاپنیز ہے تو چائنیز ہے, یہ ساری زبانیں ہیں, تو ان کے اندر کب ترجمے آئیں گے اور ان کے اندر پھر کب اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور کب پیش کیا جائے گا. تو ہمارے ہاں عملی اعتبار سے بھی اسلام کا چہرہ دکھانے کے اندر جو ہے وہ کمی ہے, کوتاہی ہے, اور نیکی کی دعوت دینے کے اعتبار سے بھی ہم ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے جو ریکوائرڈ بھی ہے اور جس کا حکم بھی ہے, جس کا حکم بھی ہے کہ تم نے دین کے مبلغ بننا ہے, تم نے حق کے گواہ بننا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دوسروں کے سامنے نہیں آتا. اچھا پھر اب یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے تو دو چیزیں تو یہی ہیں جو میں نے عرض کر دیں, اور یہی بنیادی چیزیں کہ عمل درست ہو جائے, اور پھر جو نیکی کی دعوت کا میدان ہے اگرچہ اس میں کوشش ضرور ہے لیکن وہ کوشش یوں کہہ لیں کہ جہاں پر کسی کی بھوک 100 لقمے ہے وہاں پر ابھی 1-2 لقمے دیے جا رہے ہیں, 98 لقموں سے دنیا جو ہے وہ بھوکی ہی پھر رہی ہے, محروم ہی ہے. پھر اس کام کے اندر ایک اور دوسرا مسئلہ کیا ہوا کہ اب عمل والی صورت کے اندر چلے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ضروری تھوڑی کہ عمل ہو تبھی ہم اسلام کی تبلیغ کریں, بے عمل بھی کر سکتا ہے. ویسے تو یہ آئیڈیا غلط ہے, یعنی مسئلے کے اعتبار سے جواز اپنی جگہ ہے لیکن اگر اس کو بطور ایک ایک پوائنٹ کے لے لیا جائے کہ جناب ہم عمل نہیں کریں گے اور پھر تبلیغ کریں گے تو یہ اس کو ایڈاپٹ کر لینا جو ہے نا وہ غلط ہے. ٹھیک, لیکن چلے ہم اسی کو کہہ لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ عمل نہیں بھی کرتے تب بھی آپ تبلیغ کریں. ہمارے ہاں اسلام کی دعوت پہنچانا, نیکی کی دعوت دینے کا کام سمجھ لیا کہ یہ صرف جو جس نے درس نظامی کیا ہے, جو مسجد میں امام ہے, یا جو خطیب ہے, یا جس نے صرف کوئی تنظیم بنائی ہوئی ہے, بس اس کا کام ہے کہ اسلام کا جو ہے نا وہ پیغام دے اور اسلام کی دعوت دے, اور اس کے علاوہ کسی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو الٹی ذمہ داری بنا لی ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا, علماء کے خلاف, مولویوں کے خلاف, مذہبی لوگوں کے خلاف, دینداروں کے خلاف, دینی کتابیں لکھنے والوں کے خلاف, جو لوگ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, مباحثے کرتے ہیں, تجزیے کرتے ہیں, تو یہ تو بیسیکلی الٹ کر رہے ہیں نا. یہ تو جو ذمہ داری تھی اس کی بجائے یہ دوسری ذمہ داری نبھا رہے ہیں جو ان کی طرف سے آنی چاہیے, یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے ہے کہ جو کرنے والے ان کی بھی ٹانگیں کھینچیں گے کہ ہمیں تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے, بجائے اس کے کہ سپورٹ کریں, عزت کریں, آنر دیں ان کو. اب جب یہ والا کام ہو گیا کہ دین کی تبلیغ, نیکی کی دعوت کو منحصر کر دیا صرف اور صرف داڑھی والے پہ, ٹوپی والے پہ, امامی والے پہ, اور مسجد کے امام پہ, خطیب پہ, اور بس مذہبی لوگوں پہ, اس کے علاوہ کسی نے دین کا پیغام نہیں پہنچانا, تو یوں کہہ لیں کہ 85% سے زیادہ جو اپنی فوج ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی گھر بٹھا دی نا. یعنی ہر مسلمان اسلام کا سپاہی ہے, ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہے, خواہ وہ دیہات کے اندر کوئی ان پڑھ بوڑھی عورت ہے, وہ بھی اسلام اپنے بچے کو پہنچا رہی ہوتی ہے, وہ بھی اپنے بچے کو دین سکھا رہی ہوتی ہے, عقیدہ سکھا رہی ہوتی ہے, اللہ کے بارے میں عقیدے کیا ہیں, آخرت کے بارے میں عقیدے کیا ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی اسلام پھیلانے. لیکن اگر اس کو بھی خاموش کرا دیا جائے گا, اگر اسکول کے ٹیچرز کو بھی بٹھا دیا جائے گا کہ تم نے علی بات آسا تو پڑھانی ہے, اسلام نہیں سکھانا, اگر کالج یونیورسٹی کے اندر بھی یہی کر دیا جائے گا کہ تم نے شیکسپیئر پڑھا دینا ہے لیکن اسلام کا نام نہیں لینا, تم نے اپنے طلبا کے اندر اسلام نہیں اتارنا, دین نہیں اتارنا, ان کے اندر اسلام کا جذبہ نہیں پیدا کرنا, ان کو سیکولرزم, لبرلزم اور جناب سارے ہی صحیح ہیں اس طرح کا ذہن دینا ہے, تو پھر وہی 85% سے زیادہ تو ہماری سپاہی جو ہے نا ویسے گھروں کے اندر بیٹھ کے. حالانکہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے اگر غور کرے تو دین کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے جسے وہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. اچھا پھر اگر پہنچا نہیں سکتا تو جو دین پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ وابستہ کر سکتا ہے. جب فوج لڑتی ہے تو فوج یہ نہیں کرتی کہ ہر بندہ محاذ پہ کھڑا ہو کے جناب گانی لے کے کھڑا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اور ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہوتے ہیں, کوئی تو اسی کے اندر بیٹھا ہوا جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ لڑ رہا ہو کہ وہ چلا رہا ہوتا ہے. تو یوں شعبے ہیں. جو شاعر ہے وہ اپنی شاعری کے ذریعے کیا کیا کر سکتا ہے.
سبحان اللہ, بے شک, بہت خوب.
شاعر جتنا اسلام کا پیغام پھیلا سکتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بڑے بڑے بعض اوقات مبلغین کے لمبے لمبے بیانات ایک طرف, خطبے ایک طرف, اور شاعر کا ایک شعر ایک طرف.
بہت خوب, بہت خوب.
شاعر کی ایک نظم ایک طرف, اس کا ایک کلام ایک طرف. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہی تھے نا, اور وہ جو محاذ شاعری والا تھا وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے اسلام کو غالب کر کے دکھایا, جواب دے کے دکھایا. ٹھیک ہے, اچھا. تو شاعر اگر یہ کام کرے, اگر وہ اسلام کی خوبصورتی بیان کرتا ہے, اگر وہ خدا کی محبت پیدا کرتا ہے, اگر وہ نبی کی محبت پیدا کرتا ہے, اگر وہ دین کی, دینی شاعر کی محبت پیدا کرتا ہے, اگر وہ اسلامی اخلاقیات کی محبت پیدا کرتا ہے, اگر وہ سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین اور یہ بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے, کہ یہ رشتہ بھی بندے کو علم اور عمل دونوں اعتبار سے فائدہ دیتا ہے, دنیا آخرت دونوں جہانوں کے اندر فائدہ دیتا ہے, تو اگر شاعر اس کو اپنا لے تو کیا سے کیا کر سکتا ہے. کتنے بڑے بڑے شعرا ہیں جو دنیاوی شعرا شمار کیے جاتے ہیں, یعنی جن کو کوئی علامہ, مفتی, کو حضرت, قبلہ, پیر صاحب, کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں ان کے ناموں کے ساتھ, لیکن ان کے اشعار. اب شاہنامہ دیکھ لیں,
اللہ, بہت خوب.
شاہنامہ اسلام دیکھ لیں, آپ اس طرح کی اور کتابیں دیکھ لیں, آپ کو کتنی چیزیں اس طرح کی ملیں گی کہ وہ ان کی شاعری جو ہے وہ ایسا جذبہ پیدا کرنے والی, اتنا جو ہے وہ اتنی تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے والی. بلکہ شاعر کا تو انقلاب میں تقریباً سب سے بنیادی ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ. شاعری کو انقلاب کے اندر, یعنی قوم کے جو جمود کو توڑنے کے اندر بنیادی کردار ہوتا ہے. ہمارا پاکستانی جو ہے نا وہ شاعر کے شعروں سے بن گیا, انہوں نے شیروں سے جگا دیا قوم کو. ٹھیک, اسی طرح اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً کیسے کیسے شعر کہے اور کیسے قوموں کو بیدار کیا, کیسے قوموں کو انہوں نے کھڑا کر دیا. تو شاعر ہے وہ اگر پارٹیسپیٹ کرے ذرا اسلام کی خدمت کے اندر تو وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت تو یوں کہہ لیں کہ بند افائر, وہ تو کیا سے کیا کر دے وہ. اب اگر وہی لگا ہوا جناب تلو رخسار کے اندر اور جناب باغ و بہار کے اندر اور گلو گلزار کے اندر, تو اب یہ اس کی قسمت ہے. اگر وہ اس کی جگہ ذرا گلزار اسلام کی بات کر لے تو اس کا جو اس کا اثر ہی کچھ اور ہے, اس کی دنیا بھی بنے, اس کی آخرت بھی بنے. ٹھیک, اچھا, اسی طریقے سے جو فلسفی ہے, فلسفی جو ہے اس کا کام ہی دماغ کا استعمال ہے, سوچنا ہے, مقدمات کو ترتیب دینا ہے, چیزوں کو آپس میں جوڑنا ہے, اشیاء کی حقیقتوں تک پہنچنا ہے. اب اگر وہ الٹے فلسفے نہ پڑھے اور انہی کی ترغیب, ترویج اور اشاعت اور پھیلانے اور پروموشن کے اندر نہ لگا رہے, تو اگر وہ ذرا اسلام کو, قرآن کو, دین کو عالموں کی صحبت کے ساتھ پراپر طریقے سے سمجھے, اور اس کے بعد یہی جو فلسفے جنہوں نے کفر دنیا کے اندر پھیلا دیا, بڑی بڑی قوموں کے اندر کفر کی, الہاد کی, دہریت کی, بے دینی کی, لا دینی کی وجہ فلسفہ ہے.
جی, ایسے ہی,
ایسا ہی ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک, بڑے بڑے خطے, بلکہ بر اعظم کے بر اعظم, ان کا ستیاناس ہو گیا, ان کا دین ایمان ختم ہو گیا, دہریت ان کے اندر آ گئی, الہاد آ گیا, بے دینی آ گئی, دین سے دشمنی, خدا کا انکار آ گیا. کیسے آیا؟
جی, فلسفہ.
یہ سارے ہیگل سیگل سارے جو ہے نا اسی طرح کے ہیکل جیکل مل کے جناب انہوں نے کام خراب کر دیا سارا. تو اگر ایک مسلمان فلسفی ہے اور وہ فلسفے کو اسلام کی خدمت میں استعمال کرتا ہے اور وہ ان فلسفوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے کہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر دیا, تو بتائیے اس سے بڑی دین کی خدمت کیا ہوگی.
بہت خوب, بہت خوب.
ٹھیک, اسی طرح سائنس ہے. اس وقت الہاد اور بے دینی پھیلانے کے اندر سائنس کا بہت بڑا, سائنس کو ایک ہتھیار کے طور پہ, سائنس بذاتے خود تو غلط نہیں ہوتی. سائنس تو آ کے نہیں بولتی کہ خدا کا انکار کر دو, سائنس تو آ کے نہیں بولتی کہ یہ اسلام کی یہ چیز غلط ہے. ہاں, اس کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ اس ہتھیار کو استعمال غلط کرتے ہیں. وہی سائنس کہ جسے ایک عارف باللہ, ایک خدا کی معرفت اور پہچان رکھنے والا سچا مسلمان, جس سائنس کو خدا تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا ہے,
سبحان اللہ,
اسی سائنس کو کفار جو ہے اسلام کے خلاف سب سے بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں کہ جناب یہ کائنات بہت بڑی ہے, یہ ہماری زمین جو ہے نا یہ تو ذرہ ہے, ذرہ ذرہ, یہ تو ہماری, یہ جو کہکشاں ہے، یہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے. ہماری اس کہکشاں کے اندر اربوں ستارے سٹارز ہیں، اور دنیا کے اندر اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں کہکشائیں، بلینز اور بلینز آف گلیکسیز، اور ہر گلیکسی کے اندر بلینز آف سٹارز، اور اس کے ساتھ بھی یہ کائنات پھیل رہی ہے.
اللہ، ہر لمحہ،
ہر لمحہ پھیل رہی ہے. جب ہم اتنی وسعت سائنس کی یہ جو مشاہدات ہیں اس کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر. خدا کی کیسی شان ہے،
اللہ اللہ،
اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں ایسا اس کے اندر سسٹم رکھا ہے کہ ایک شے، ایک یوں کہہ لے کہ ایک سینٹی میٹر کا لاکھواں حصہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے، اگر ہو تو کہاں سے کہاں نکل جائے.
اللہ اللہ، بے شک.
یہی سائنس خدا پہ ایمان رکھنے والے کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتی، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ سارا دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ان فی ذالک الایات لقومی یتفکرون، لقومی یعقلون، لقومی یؤمنون. لیکن اسی سائنس کو اس وقت دنیا میں دین کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بنا کے استعمال کیا جاتا ہے، دہریت کے لیے، الہاد کے لیے، بے دینی کے لیے، انسان کو بندر بندر بنا دیا اور اسی چکر کے اندر جو سارے دین کا انکار کر دیا. تو اب عرض یہ ہے کہ اگر ایک سائنسدان اسلام کے لیے کام کرے، ایک سائنسدان اگر اپنے سائنس کی بنیادوں پہ اسلام کی اور قرآن کی اور دین کی حقانیت کو بیان کر دیتا ہے،
سبحان اللہ،
تو کتنے لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل سکتا ہے.
سبحان اللہ، بے شک.
تو یہ میں نے استاد ہیں، استاد تو ہے ہی اس لیے کہ جناب اس کے سامنے تو اس کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ میٹیریل ہے جس کو اس نے ڈھالنا ہے، جس طرح مولڈ کرنا ہے، جس شیپ کے اندر مولڈ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، تو وہ تو کیا سے کیا کر سکتا ہے. لیکن اگر وہی اس کو الٹیاں پٹیاں پڑھا رہا ہو اور اس کو سوائے جناب بے دینوں کے، لا دین فلسفوں کے اور کچھ پڑھا ہی نہیں رہا، یا بے حیائیاں دیکھ رہا ہے اور اس کو جناب وہ کہہ رہا ہے دیٹس اوکے، دیٹس فائن، نو پرابلم، دیر از نو آبجیکشن آن دیٹ، یو کین رن یور لائف ایز یو لائک. تو اب اگر وہ بھائی صاحب یہ والے بھاشن دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ایک استاد جو ہے وہ تو ویسے ہی قوم کا معمار ہوتا ہے. استاد کو تو کہا ہی جاتا ہے نا قوم کا معمار. اب معماری اگر بلڈنگ تباہ کرنے پہ تلا ہوا اور اینٹیں ٹیڑھی رکھنے پہ لگ جائے تو تاثریا میر اب دیوار کج، ساتویں آسمان تک بھی دیوار ٹیڑھی جائے گی اگر معمار صاحب نے جو ہے وہ اینٹیں غلط رکھی ہیں. تو جو استاد دین کی خدمت کر سکتا ہے، اسلام کی خدمت کر سکتا ہے، وہ تو چیز ہی کچھ اور ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ میں آپ کو چند ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جب دین کے پیغام کو اور دین کے اصل چہرہ دکھانے کو اور دین کی تبلیغ کو اور دین کی تعلیم کو اور دین کی خدمت کو جب منحصر کر دیا کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف خطیب و اماموں کا کام ہے، دین کی جو تعلیمات کی تفصیل ہے وہ تو ضرور علماء ہی بیان کریں گے. جس نے دین پڑھا وہی بیان کرے گا، اس کو پروفیسر نہیں بیان کر سکتا جس نے دین نہیں پڑھا ہوا. پروفیسر نے اردو پڑھی تو اردو بیان کرے گا نا، دین تو نہیں بیان کرے گا. اور وہ جغرافیہ کا اگر وہ پروفیسر ہے تو وہ جغرافیہ بیان کر سکتا ہے، وہ دین نہیں بیان کر سکتا. لیکن اس سے ہٹ کر بھی تو ذرائع ہیں، طریقے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی تو بہت سارے راستے ہیں، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ ہزاروں راستے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جذبہ ہو دل کے اندر کہ مجھے اسلام کا حقیقی روپ جو ہے نا، نکھرا ہوا، خوبصورت، سنہرا، چاند سے زیادہ حسین، یہ مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں بہت ساری چیزیں ڈال دے گا، پھر اسلام کو آپ دیکھیں کس انداز کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چند ایک چیزیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا چہرہ، حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ہے، اور اس کو لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اس کو لانے کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے گا، ہر بندہ حصہ لے گا، ہر بندہ اپنی صلاحیت کو لگائے گا، پھر دیکھیں آپ اسلام کا پیغام کیسے جاتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، اسلام کا جو حقیقی رخ ہے، حقیقی چہرہ ہے، جو کہ ابھی تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اس کو لانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، سیلف ریکٹیفیکیشن، اور اس کے بعد جو ہے دوسروں تک بھی اس حقیقی چہرے کو اور اسلام کے اس اصل حسن کو پہنچائیں، اسلام کے اس اصل رخ اور چہرے کو پہنچائیں. اور دعوت اسلامی بھی اسی بات کا درس دیتی ہے. ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ اکبر. تو تبلیغ, لوگوں تک دین کو پہنچانا, یہ بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. اگر ہم اسلام کو دوسرے لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کی صحیح طریقے سے, احسن طریقے سے تبلیغ کریں. آپ کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, کہیں بھی کام کر رہے ہیں, بحیثیت مسلمان دین کے کچھ پہلو تو ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ بطریق احسن اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کہی ہوئی ایک بات جو بظاہر معمولی ہے سامنے والے کی زندگی بدل دے گی اور اسے اسلام کے دامن سے وابستہ کر دے گی. وہ سب آخر میں پوچھنا چاہوں گا. تبلیغ کی آپ نے بات کی, اگر مختصراً سوال ہو تو فرض, واجب یا مستحب, یہ جو تبلیغ ہے, یہ جو دین کا دوسروں تک پہنچانا ہے, کیا یہ ہمارے لیے فرض ہے, واجب ہے یا مستحب ہے, یہ کیا ہے شرعی نقطہ نظر سے؟
دیکھیں, نیکی کی دعوت جو ہے, دعوت الی الخیر کا لفظ جو قرآن پاک کے اندر, اس کے اندر ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, دعوت الی الخیر, اسی کا آسان اردو ترجمہ نیکی کی دعوت. نیکی کی دعوت کا جو کام ہے اس کی کئی حیثیتیں ہیں. ایک تو ہے کہ بحیثیت امت, امت کے لیے یہ فرض کفایہ ہے. امت پر, امت مسلمہ پر یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے وہ, اور وہ اسی آیت سے ثابت ہے جو فرمایا ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے, جو خیر کی دعوت دے, بلائے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ وہ کام کریں کہ جو مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے. ٹھیک ہے, کفایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی ہو جائے, اتنے لوگ وہ کام کریں کہ وہ جو مقصود ہے وہ پورا ہو جائے, اس کو کافی ہو جائے. اب اسلام کا پیغام پہنچانا, نیکی کی دعوت دینا, اس میں اتنے لوگ مشغول ہوں, مصروف ہوں, اپنا وقت دیں, اپنی زندگیاں دیں کہ جس سے دنیا تک اسلام کا سچا پیغام پراپر طریقے سے پہنچ جائے, یہ مسلمانوں پہ مجموعی طور پہ فرض کفایہ ہے. اگر اتنی بڑی تعداد غافل ہو کے بیٹھ جائے اور محض چند ایک لوگ یہ کام کریں کہ جس سے لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچے, تو پھر سارے گناہگار ہوں گے, پھر سارے گناہگار ہوں گے. لہذا یہ تو ہے ایک اجمالی حکم. پھر ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, ایک ہے نیکی کی دعوت, ایک ہے برائی سے منع کرنا. اسے دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں نا, برائی سے منع کرنا. برائی سے منع کرنے کے اندر بھی بہت ساری صورتیں ہیں. وہ بھی فرض کفایہ کی صورت بھی ہے کہ برائیوں سے منع کرنے کے لیے اتنا اہتمام و انتظام ہو کہ لوگوں کو برائی کے بارے میں اویئرنیس ملے, انہیں ان سے بچنے کی ترغیب ملے کہ ہم نے بچنا ہے اس سے. اب وہ حکومت کے لیے جداگانہ لازم ہوتا ہے کہ حکومت ایسے محکمے قائم کرے کہ جس میں لوگوں کو برائی سے روکنے کا اہتمام ہو. ٹھیک, وہ چوری ڈکیتی بھی روکے گی تو وہ بدکاری اور شراب بھی روکے گی. جو اسلامی حکومت ہے اس کے تو فرائض کے اندر یہ چیزیں شامل ہے کہ اسلامی شاعر کا تحفظ کرے اور اسلام کے احکام پہ عمل کروائے. اس سے نیچے یہ ہوتا ہے کہ ذاتی حد تک, مثلا میں اپنی ذات, آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اگر پوچھے اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دیکھیں, تو پھر یہ ہوگا کہ جہاں پر ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں شخص ایک برائی کا مرتکب ہے, وہ برائی کر رہا ہے, اور ہم اسے جا کے سمجھائیں گے تو اس برائی سے باز آ جائے گا, ایسی صورت میں ہم پہ فرض ہوگا کہ ہم اسے جا کے سمجھائیں. ایک شخص ہے, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, انہیں دکھ پہنچاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو یہ باز آ جائے گا. جب اس کا ذنے غالب ہے کہ یہ باز آ جائے گا, تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں. ایک آدمی شراب پیتا ہے, ایک آدمی کسی عادت بد کا شکار ہے, بدکاری میں, بد نگاہی کے اندر, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ سمجھ جائے گا, تو پھر ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اسے سمجھائیں. اور اگر یہ ہے کہ نہیں مانے گا, یا پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا, تو اس صورت کے اندر ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اسے برائی سے منع کریں, ہم سمجھائیں. جب ہم یہ سمجھ کے کسی کو برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ نہیں مانے گا, تو پھر وہ جو تھوڑا بہت اس نے رکنا ہوتا ہے اسے بھی جاتا رہتا.
اللہ اللہ, بہت خوب,
اسے بھی جاتا رہتا. جب برائی کی روک ٹوک جاری رہتی ہے تو وہ برائی اس کے آگے ایک بند رہتا ہے، ریزسٹ ہوتا رہتا ہے، مزاحمت ہوتی رہتی ہے، رکاوٹ آتی رہتی ہے. لیکن جب آپ نے سارے بیریئر اٹھا دیے اور کہا کہ جاؤ جیسے مرضی کرو، اب اس کو نہ روکنے والا، آہستہ آہستہ برائی کا عادی ہو کے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت کے درجے میں پہنچ جائے گا.
اللہ اللہ،
کہ پھر جب کوئی اس کو روکنے والا ہی نہیں ہوگا، اب وہ جو برائی پہلے چھپ کے کرتا تھا، اب وہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو دیکھ کے کرے گا، کہ دو چار بندے دیکھ رہے ہیں نا، زیادہ نہیں دیکھ رہے. پھر جب وہ اس کو وہاں بھی کوئی نہیں روکے گا، تو پھر وہ 100 بندوں کے سامنے بھی کرے گا. ہاں یہ کہے گا کہ یار ذرا معززین کے سامنے نہیں کروں نا، جو ذرا بزرگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے نہ کروں. لیکن جب 100 بندوں کے سامنے کرے گا اور کوئی اس کو نہیں روکے گا، تو پھر وہ بالکل کھل جائے گا. پھر اس کو چھوٹے بڑے سب کی حیا ختم، پھر اس کو سب کا لحاظ مروت ختم، پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں وہ کہاں وہ برائی کر رہا ہے اور کیا برائی کر رہا ہے. برائی کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ ایسا ہو کہ ایک قوم رات کے وقت جب سوئی تھی تو بڑی با کردار اور بڑی اچھی اور با حیا اور شرم و لحاظ اور مروت والی اور اچھے اخلاق والی تھی، اور صبح بیدار ہوتے ساتھ ہی شرم و حیا بھی گئی، اخلاق بھی گئے، تقوی بھی گیا، کردار بھی گیا، سب کچھ ان کا ختم ہو گیا.
ایسا نہیں ہوتا،
ایسا پوری تاریخ انسانیت کے اندر نے کبھی ہوا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا. ہوتا یہی ہے کہ برائی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. قوم کے اندر کچھ لوگ برائی کرتے ہیں، وہ برائی پھیلنا شروع ہوتی ہے، دوسرے اس کو منع نہیں کرتے. کچھ لوگ برائی کرتے، کوئی منع نہیں کرتے، یا پہلے سختی سے منع کرتے، آہستہ آہستہ نرم پڑ جاتے ہیں، پھر وہ ذرا برائی زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ افراد اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، منع کرنے والے اور تھوڑے ہو جاتے ہیں، پھر بہت زیادہ برائی کی جاتی ہے، منع کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کھلم کھلا قوم کے اندر پھیل جاتی ہے. تو پھر یہ وہ سوراخ ہوتا ہے جو اس کشتی کے اندر کر دیا جاتا ہے جس میں ہم خود بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر وہ نہیں ڈوبتے، وہ تنہا نہیں ڈوبتے، پھر ہم بھی ساتھ ہی ڈوبتے ہیں. تو یہ جو برائی سے منع کرنے والا کام ہے، اسے یہ ضرور ہے اس کے ساتھ شرعی احکام ہیں کہ یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، واجب ہے، لیکن جو اسلامی اسپرٹ ہے، جو اسلامی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ گردن بھی کٹ جائے تو یہ کام کرنا ہے.
اللہ اللہ جی.
آخر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کھا کر بھی کہتے رہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، مخلوق نہیں.
ٹھیک، بہت خوب. ایسے
تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھائی جب لوگ مان ہی رہے تو مجھے خام کا ٹینشن ہے، میں ایسے ہی لگا ہوا ہوں اس کے اوپر. نہیں، انہوں نے کوڑے کھا کر بھی وہ جو حق کا اعلان تھا وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے امام المسلمین بنا دیا، شیخ الاسلامی والمسلمین بنا دیا، رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ جو ہے وہ زندہ کر دیا، جاری کر دیا، فذکرونی اذکرکم کا مشاہدہ کروا دیا.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھاتے رہے، زہر دے دیا گیا، لیکن وہ جو حق بات تھی اس کے اوپر ڈٹے رہے. تو یہ جو حق کا اعلان ہے اس کو جب اس کیٹیگری میں رکھے اگر سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ میرے اوپر فرد بھی ہے یا نہیں، واجب بھی ہے یا نہیں، تو پھر پرابلم ہو جائے گی. ہاں جہاں فرد کو اس اعتبار سے ضرور دیکھیں کہ یار اگر میرے پر فرد میں گناہ گارنا اس کے ترک کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ جو مستحب اور افضل وغیرہ کے درجے ہیں نا، اگر ان کو اس اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر آہستہ آہستہ برائی سے روکنا ختم کر دیں گے، روک چھوڑ دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر برائی ہی برائی ہوگی، پھر اچھائی جو ہے نا وہ بوسے کے ڈیر سے سوئی تلاش کرنے کے برابر ہو جائے گی.
اللہ اکبر. تبلیغ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، نیکی کی دعوت پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ مسلمان قوم کا مستقبل وابستہ ہے. نیکی کی دعوت دیتے جائیں اور ترقی کے زینے طے کرتے جائیں، برائی سے منع کرتے جائیں اور اپنی قوم کو عروج کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.